أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. فرمایا وإذا حضروا القسمة أولو القربى. اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں موجود ہوں رشتہ دار والیتامى والمساکین اور اس وقت کچھ یتیم اور مساکین محتاج بھی آ جائے فرزقوہم منہ تو اس میں سے ان کو بھی کچھ کھلا کر دو یعنی کچھ حصہ ان کے لیے بھی نکال دیا کرو مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے بات کرو بھلے انداز میں معقول طریقے پر انہیں جھڑکو مت ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ. یہ سب میں ایک عمومی ہمدردی ہے رحم دلی ہے جو معاشرے میں ہونی چاہیے. اگرچہ اس وراثت میں اصل حق تو وارثین کا ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس کی تقسیم کے وقت اس محتاج کو یتیم بھی پہنچ جائے اور وہ بھی اس امید میں آئے کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے تو ان کو کچھ دے دلا دیا کرو یہ تمہاری شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اس آیت میں جو یتیم کے سرپرست ہیں جو کفیل ہیں ان کے لیے ایک بڑی اپیلنگ انداز ہے کہ ذرا وہ سوچے اپنے اوپر تعریف کر کے دیکھیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑ کے اپنے پیچھے اولاد ذریتن ضعافن کمزور نہ دوا اولاد کے چھوٹے بچے اگر ان کے یقین ہوتے ہیں ان پر موت آئی ہوتی اور کسی اور کی وہ زیر کفالت ہوتے ہیں اس کے بچے خوف ہوا نہیں تو اسے کیسا اندیشہ ہوتا اپنے بچوں کے بارے میں مرتے وقت اسے کتنا خیال ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا پیچھے سے کون دیکھ بھال کرے گا کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا. تو اگر اللہ نے تمہارے زیر کفالت کچھ بچوں کو یقین وہ دیا ہے تو تمہیں احساس کرنا چاہیے یہ معاملہ اس سے برعکس بھی ہو سکتا تھا تمہیں پہلے موت آ جاتی اور تمہارے بچے کسی اور کی تحریر میں ہوتے ہیں. تو اس حساب کے ساتھ جو ہے ان کی پرورش کرو ان کی حفاظت کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ بات کہیں بالکل سیدھی اور صاف بات. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا بے شک وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر کوئی بھی طریقہ نکال لیں یتیموں کا مال کھانے کا کچھ تو قرآن مجید نے کچھ تو معین کر دیا اس طرح نہ کرنا ایسے نہ ملا لینا ایسے گڑبڑ نہ کرنا اس کو جلدی سے ختم کرنے کی فکر نہ کرنا اس سب کے باوجود کوئی اور تیسرا چوتھا حربہ نکال جائے یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کا. فرمایا جو بھی کرے گا جو بھی زیادتی کرے گا ان نما یا کلو نفی بتون ہندارا وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے کہ آگ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی. وَسَيَصْلَوْنَ نہ چاڑی رہا اور قریب سے اس آگ میں وہ داخل بھی ہو جائیں گے. یوسی کو کی اولاد کو یہ قرآن مجید کا رکو ہے جس میں وراثت کی تقسیم کا پورا ایک نظام ہے پورا فارمولہ ہے اور یہ اتنا جامع ہے یہ رکو کہ اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں اس کو اگر کھولا جائے تو ایک بڑی دخیل کتاب بن جائے قانون وراثت. سارا قانون وراثت اس کے اندر موجود ہے اور یہ ایک اسپیشلائز قسم کا شعبہ ہے شعبہ علم. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو علماء میں سے بھی جو خاص اس شعبہ علم میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہیں کافی پیچیدہ اور خطیب تھا لیکن اس کے تمام اصول بھی ہیں جو اسی رکوع کے اندر موجود ہیں. فرمایا اسی اللہ کی اولادی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ایک اصول کے لیے ذہن میں رکھو کہ مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر یہ اہم اصول جو بہت جگہوں پر اپلائی بھی ہوگا ابھی کئی کن نسان تو بس بتائیں اور اگر عورتیں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں بلہ نسل کا نہ برق تو ان کے لیے دو تہائی ہوگا اس بات میں سے کہ جو چھوڑ کر مرا ہے مرنے والا. کسی شخص نے جو وراثت چھوڑی ہے اس کے بھی اولاد اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو اس کی جائیداد میں سے 2/3 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہی انسان واقعی رسم, اور اگر ایک ہی بیٹی ہے کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کوئی دوسری بیٹی بھی نہیں ہے تو اس بیٹی کو نصف ملے گا, فلا نصف تو اس کے لیے ہوگا نصف. اور اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو کتنا ملے گا, نصف سے ڈبل کیا ہوا, اسے پورا مل جائے گا. وہی ابوئی ہی لکھ واحد منہ نفس, اور والدین کے لیے ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ, مما ترک انکان لہ ولد, اس ترکے میں سے جو اس نے چھوڑا ہے اگر اس مرنے والے کے کوئی اولاد بھی ہے. اگر اولاد ہے اور والدین بھی زندہ ہیں, ایک شخص یہ مر گیا اس کی اولاد بھی ہے والدین زندہ ہیں, تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا, 1/6 ہی والدہ کو 1/6 ہی والد کو. فعل میں کل لہ ولد, اور اگر اس شخص کی اولاد تو نہیں تھی والدین ہے باقی, وورث ابواہ اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں, فلہم یہ ثلث, تو ماں کو ملے گا 1/3, اور اس کا دگنا کرنے میں چھوڑ دیا قرآن نے, وہ مل جائے گا باپ کو 2/3 جو ہے وہ باپ کو ملے گا. فعین کان لہ اخوۃ, اور اگر اس کے کوئی بھائی بھی ہو, فلہم یہ ثلث, تو پھر اس کی ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا. ہمپا کی وسیعت یوسی کی ہے ادئی, یہ اس وسیعت کو پورا کرنے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ہوگا جس کی وسیعت کی ہے مرنے والے نے. یعنی سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جو شخص مرا ہے اس نے جو قرضہ چھوڑا ہے, اگر تو کسی کا قرض تھا اس کے ذمے تو پہلے اس میں سے وہ قرض ادا ہوگا. 1/3 کی حد تک وہ وسیعت بھی کر سکتا ہے اپنے مال میں سے کسی ایسے کے حق میں جو اس کے وارثین نے قانونی طور پر جسے قرآن نے وارث بنایا ان میں وہ شامل نہیں ہے, جیسے یتیم پوتا ہے. اب اس قانون وراثت میں یتیم پوتے کو براہ راست حصہ نہیں مل رہا, لیکن اس کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے مرنے والا, وہ رستہ کھلا ہوا. تو یہ وصیت جو اس نے کی تھی وہ بھی ادا ہوگی, اور جو قرض اس کے ذمے تھا وہ بھی ادا ہوگا, باقی میں سے پھر اس ریشو سے تقسیم ہو جائے گا جو قرآن نے کہا. آباؤکم وابناؤکم, تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے, تمہارے لیے اصل فائدہ کس میں زیادہ ہے. یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس جو ہے والدین کو بھی مل رہا ہے اور اولاد کو سارا ملنا چاہیے, والدین تو کھا پی چکے اپنی عمر گزار چکے ہیں. میں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند تمہارے والدین ہیں یا اولاد ہیں. اولاد اگر جو ہے ناخلق ہوئی اور وہ غلط راستے پر ہوئی وہ تو تمہارے لیے وبال جان بنے گی آج وقت میں, اور والدین تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہوں تو وہ کام آئے گی وہاں پر, تمہیں نہیں معلوم. اور تم سمجھتے ہو کہ سب میری اولاد کو ملنا چاہیے, قرآن نے اگر والدین کا حق رکھا ہے تو بلا وجہ نہیں رکھا. فریق وطن میں یہ حصہ مقرر کیا ہے اللہ نے, ان اللہ کان علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمتوں والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم, اور تمہارے لیے ہوگا آدھا مال اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مرے. جس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کی جو بھی جائیداد ہے جو وراثت ہے اس میں سے نصف مل جائے گا شوہر کو بشرطے کے ان لم یکن لہ ولد, اس مرنے والی کے کوئی اولاد نہ ہو. فإن کان لہ ولد, اور اگر ان کی اولاد ہے بچے ہیں, فلک عمر کو ہو تو تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے اب نصف نہیں ہے بلکہ چوتھائی, مما ترکنا اس میں سے کہ جو وہ چھوڑ کر نہیں ہے. من بعد وصیت یوصی نبیہ او دین, وصیت جو اس نے کی ہے اور جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کی بات. ولہم نصفہم مما ترکتم, اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہاری بیوی ہو تو اس کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا, مما ترکتم جو تم چھوڑو گے, اکدم یکن لکم ولد, اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو, بے اولاد ہو تو چوتھائی جو وراثت ہے وہ بیوی کو مل جائے گی. کئی سال لکم ولد, اور اگر تمہاری اولاد ہو, ولہ النصف, تو پھر ان کا حصہ آٹھواں ہوگا, 1/8 مما ترکتم اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر جاؤ. من بعد وصیت توصون بها او دین, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرو گے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی شخص ہو کہ وہ جس کی وہ میراث ہے جو چھوڑ کر مرا ہے جائیداد یا مال, وہ دلالہ ہے. دلالہ جو ہے شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی بچے ہوں اولاد ہو اور نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے والدین. اب یہ شخص جو ہے اس کی جائیداد یا اس کا قرضہ کیسے تقسیم ہوگا, کہاں جائے گا؟ اب یہ اگلے حصے میں جائے گا, یعنی بھائی بہنوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. اور اگر کسی شخص کے والدین زندہ ہیں اور اس کی اولاد زندہ ہے تو ساری جائیداد ساری وراثت کسی گھرانے میں رہے گی, وہ بھائی بہنوں تک جو ہے آگے نہیں جائے گی. اور جب کوئی نہ ہو ان میں سے تو پھر اب وہ بھائیوں اور بہنوں کو اس میں سے حصہ رہے گا. وہی کار رجل یورث کلالا, اور اگر وہ مرد جس کی وہ وراثت ہے وہ کلالا ہے, ابھی محاکم یا اسی طرح کوئی عورت ہے اس کے بھی نہ والدین زندہ ہے نہ کوئی اولاد ہے, ولہ اخو نہ اختن, ہاں اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے, فلیق الواحد من السدس, تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے. فإن كانوا أكثر من ذلك, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, ایک بھائی ایک بہن نہیں اس سے زیادہ ہے, کئی بھائی کئی بہنیں ہیں, فهم شركاء في الثلث, تو ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے, ایک تہائی ان سب میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گا. لبعض وصیت یوصى بها الدین, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو بدلنے والے نے کی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد. لیکن یہاں ایک چیز ہے جس میں حساب کی آخری آیت سے واضح ہوگی کہ یہ حکم جو ہے سوتےلے بہن بھائیوں کا ہے. جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان میں وہ وراثت اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گی, ساری کے ساری کے بھائیوں کو بہنوں سے دگنا ملے, جیسے اولاد میں تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے کوئی وراثت کلادہ کی اس کے بہن بھائی جو حقیقی ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گی اسی فارمولے سے کہ مرد کو دگنا ملے گا عورت سے. لیکن یہ جو ہے یہاں پر ذکر آلاتی بہن بھائیوں کا ہے جن کو وہ سوتےلے بہن بھائی کہتے تھے. البتہ وہاں پر عینی اور آلاتی وہ ہیں جو حقیقی سمجھے جاتے تھے. ایک تو حقیقی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں مشترک ہیں, اگر باپ ایک ہے اور مائیں جدا جدا ہیں اس کو بھی وہ حقیقی ہی گنتے تھے, وہ آلاتی کہلاتے ہیں, وہ حقیقی ہی پر ان کو قیاس کیا جاتا ہے. اخیاتی ہے جنہیں سوتےلا گردانا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیوی کسی اور خاوند سے اس کی اولاد ہے وہ ساتھ لائی ہے, یہ سوتےلا ہے. تو ماں جو ہے وہ اور اس ماں سے اسی بیوی سے جو اس کی اپنی اولاد ہوگی وہ اس کی اپنی ہوگی, اور جو کسی اور شوہر سے وہ اپنے ساتھ اولاد لے کر آئی ہے وہ ہے کہ جو سوتےلی اولاد ہے اس کا یہ ہوگی. غیر مضار, بغیر کسی کو نقصان پہنچائے, وہ بھی وارث ہے جائز وارث, ان سب کو پورا پورا حصہ ملنا چاہیے. وصیت من اللہ, یہ تاکید ہے اللہ کی جانب سے. واللہ علیم الحلیم, اللہ تعالیٰ علم والا ہے تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے احکامات پر چلے, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے, خالدین فیہا, اور وہ رہیں گے انہیں میں ہمیشہ. وذالک الفوز العظیم, اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود معین کر دی ہیں ان کو توڑے, وہ قاطع حدودہ, ان حدود سے تجاوز کرے ان کو پھلانگے, یدخلہ نارا, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا, خالدین فیہا, اور وہ اسی میں رہے گا, ولہ عذاب مہین, اور اس کے لیے رسوائی کا اور ذلت کا عذاب ہے. واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم, اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کا ارتکاب کریں بدکاری کریں, فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم, تو پھر ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے چار مرد. اب یہ وہ معاشرتی معاملات ہیں اور جرائم ہیں, اور ان کی بھی خاص طور پر یہ سیکشول کرائم ہیں, کچھ ان کے بارے میں یہاں پر ہدایات آنے. فَإِن شَهِدُوا, اور اگر چار مردوں کی گواہی مل جائے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْبُيُوتِ, تو انہیں گھروں میں قید کر دو, مقید بند کر پر ان عورتوں کو, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ موت ہی انہیں اٹھا دے. توفا ہنگل موت, موت انہیں قبض کر لے, یہاں لفظ سے وفات کی ہے اور موت بھی, موت انہیں قبض کر لے. اب یہ جا رہا ہوں سبیلا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ بعد میں باقاعدہ زنا کی جو سزا ہے حد ہے وہ پھر سورہ نور میں تقسیم کی آئی. یہ ابتدائی حکم تھا, ابھی وہ حد زنا جو ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا, تو شروع میں یہ حکم تھا. بعد میں لوگ اور اس کی جو تفصیل ہے وہ معلوم ہے کہ 100 کوڑے میں جو بھی دانی ہے یا دانیہ ہے اس کی سزا ہے, اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے, اور اگر وہ دانی یا دانیہ وہ شادی شدہ تھا یا شادی شدہ تھی تو اس کی سزا رجم ہے. وہ لگانی آتی یا نہیں آدمی کو, اور تم میں سے دو ایسی حرکت کا ارتکاب کریں. اب دو سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مرد اور ایک عورت, یا دو مرد سوڈومی جسے کہتے ہیں, اس قسم کا کوئی جرم کر رہا ہے تو آگو ہوا تو دونوں کو سزا دو, اذیت پہنچاؤ. یہاں ابھی اس کا تعین نہیں ہے, وہ پھر جا کر کھل گیا کہ وہ کوڑوں کی سزا ہے. صحیح صاحب و اسلحہ, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو آرزو آگ ہونا تو پھر ان سے درگزر کرو. ان اللہ کا طلبہ رحیمہ, اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, مہربان. ان نمت کل بتوا اس تناظر میں توبہ کی عصبت آگے آ رہی ہے سامنے. فرمایا کہ ان نمت کل بتوا بے شک توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں لازم کر لیا ہے. ان کی توبہ للذین یعملون السوء بجہالت, وہ لوگ کے جو نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر کسی گناہ کا ارتکاب کریں, ثم یتوبون من قریب, اور پھر فوری توبہ کر دیں. پھر یہ نہیں کہ اب ایک دفعہ پھسل گئے تو وہیں پڑے ہوئے ہیں, ایک دفعہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس دلدل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں. نہیں, فوری انہیں احساس ہو اور جذبات کے پشیمانی کے ساتھ نظامت کے ساتھ پھر اللہ کی جناب میں گڑگڑائیں, توبہ کریں. فولاد یسوب اللہ علیہ, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا. یہ الفاظ ہیں. وکان اللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے, حکمت والا. ولی سطح توبت للذین یعملون السیئات, ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو مسلسل برے کام کرتے جائیں, گناہوں میں غرق ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہو, اور انی تبت الان, بالکل موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار, اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کہ جو مر جائیں حالت کفر میں. موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے اگر موقع مل گیا توبہ کا, سچی توبہ کر لے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے, لیکن جب موت سامنے کھڑی ہو آ جائے, اس کے آثار ظاہر ہو جائے, جیسے کہ سورہ یونس میں آئے گا کہ جب فرعون کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب غرق ہو رہا ہوں میں, بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. تو میں کہ یہ توبہ جو ہے یہ ایمان یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. اس سے پہلے پہلے اللہ عذاب نلیمہ, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایک اور بہت بڑی معاشرت کی خرابی وہاں یہ تھی کہ جو شخص کا اگر مر گیا ہے اس کی بیوی بھی ہے, اس نے بیوی ایک یا ایک سے زائد بیویاں چھوڑی ہیں, تو جو بھی اس کی فیملی میں سے اس وراثت پر قبضہ کرتا تھا, وہ بڑا بیٹا ہو یا کوئی بھائی ہو اس کا, وہ بیویوں کو بھی جو ہے ان کو بھی وراثت میں شامل کر لیتا تھا. اب یا تو ان سے خود نکاح کر لیا, یا اپنے گھروں میں ڈال دیا, یا کسی اور کے نکاح میں خود دے دیا با اختیار بن کر, یعنی گویا وہ عورتیں بھی وراثت کا مال ہیں جو اس کے بارے میں ہیں, جیسے چاہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے کہ معاشرت کی خرابی تھی, اس کی اصلاح فرمائی گئی کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی. مرنے والے کی بیویاں اس کی وراثت میں شامل نہیں ہیں, وہ تو صرف مال ہی ہے. وہ بیوی جو ہے وہ عزت پوری کرے گی, اور پھر اس کو اختیار ہے وہ جہاں چاہے شادی کرے. عورتوں کو اللہ نے حق دیا. ولا تاخذوهن لتذهبوا بعضهن الى بعض ما آتيتموهن, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے, ان کو مت روکے رکھو اس لیے کہ ان سے کچھ چھین لو اپنا دیا ہوا, یعنی ان کو ان کے شوہر نے جو مر گیا ہے کچھ مہر کی رقم دی تھی, ان کے پاس کچھ ہے, تو لہٰذا اس کی بیوی کو جو اب بیوہ ہے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے کہ وہ رقم تو اب میرے قابو میں آئے گی, چاہے اسے شادی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ساری خرابیاں تھیں. اندہ یقین ابھی فاخشتی مبینہ، گھروں میں بند کرنا تو صرف ایک صورت میں ہوگا کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ پسند نہ ہو کسی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ان کی پسند نہ ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری اس بیوی میں کوئی خیر کثیر رکھا ہو، کوئی اور بہت سی خوبیاں ہوں، کوئی ایک فصلت تمہیں پسند نہ آ رہی ہو لیکن اور بہت سے پہلوؤں سے اللہ نے اس پہ اچھائی خیر کا پہلو رکھا ہو، ادھر نظر کرنی چاہیے۔ وہی نرب تو استقدار ازم جن مکان ازم جن، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، ایک کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہو، وہاں کہیں تم اقدام شکن فارن، اور اس ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، ڈھیروں سونا بھی دیا ہو چاہے کی مدر، فلا تاخذوا منه شيئا، تو طلاق دیتے وقت اس سے کوئی شے ان میں سے واپس مت لو۔ یہ ہے اخلاقی تعلیم، یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے۔ اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو ناحق طور پر اور گناہ، صحیح گناہ کے ساتھ۔ وكيف تاخذونه، و تم کیسے اس کو لے سکتے ہو اس مال کو واپس، وقد افضى بعضكم الى بعض، جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو، واخذ نبی کو میٹا تم غلیظا، اور وہ عورتیں تم سے ایک پختہ عہد کی ہے وہ دے چکی ہیں، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ایک اور بہت بڑی معاشرت کی خرابی کہ جو شخص مر گیا ہے اس کی بیویاں ہیں تو اس کا اپنا بڑا بیٹا جو ہے اپنی کسی سوتیلی ماں کو سے نکاح کر لیتا تھا، یہ بھی وہاں پر ایک جاہلانہ رواج تھا، اس کی ماں ہے سوتیلی ہے، اس کے والد نے جو بیویاں چھوڑی ہیں ان میں سے ایک ہے، تو اس سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال دیا، اس سے نکاح کر لیا، اس کو سختی شروع کر دیا۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، اور نہ نکاح ملایا کرو ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے، انما ما قد صدر، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، وہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اب وہ تو الگ حساب ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ انه كان فاحشة ومقتا، یقینا یہ نہایت ہی بے حیائی کا کام ہے، بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، وساء سبیلا، بہت ہی برا راستہ۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ بڑی طویل آیت ہے، اس میں لمبی فہرست ہے، وہ عورتیں جو محرمات ابدیہ ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کون کون ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور رضاعی مائیں وہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری وہ بہنیں جو اسی رضاعت کے حوالے سے تمہاری بہنیں ہیں، انہوں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تم نے پیا ہے، جس دایا کا تم نے پیا ہے، اور اس نسبت سے وہ تمہاری بہن بن گئی ہے، وہ بھی حرام، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حضورکم اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر کفالت ہیں، زیر پرورش ہیں، لیکن وہ سکی بیٹیاں نہیں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، بیٹی کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، یہ کون سی ہے؟ وہ ان عورتوں سے ہیں جو تمہارے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے ہیں، دوسری بیویاں، اور ان سے تم نے قربت بھی کی ہے، ان کی اگر کوئی بیٹی تھی سابقہ شوہر سے اور وہ اب تمہارے زیر کفالت ہے تو یہ لڑکی بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِذًا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اور اگر تم نے کسی خاتون سے شادی کی ہے لیکن اس سے قربت کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے طلاق لے دی اور پھر اس کی کوئی بیٹی تھی تو یہ بیٹی تم پر حرام نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِذًا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اگر تم نے ان سے جو ہے قربت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جسے ہم کہتے ہیں بہو اپنی زبان میں، اور وہ بیٹے کون سے؟ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری سرخ سے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں. منہ بولے بیٹے پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں یعنی جو بہو ہیں تمہاری، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں. وَأَنْتَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اپنے نکاح میں، یہ بھی ممنوع ہے. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے نکاح ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ مختلف. تو دو بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو آگے بڑھایا کہ خالہ اور بھانجی بھی بیک وقت نکاح میں نہ جمع ہوں، یعنی ایسی دو عورتیں جو آپس میں خالہ اور بھانجی کی نسبت رکھتی ہوں رشتے رکھتی ہوں، یا پھوپھی اور بھتیجی کی نسبت بنتی ہوں ان کے رشتے داری کے حوالے سے، ان کو بھی جمع نہ کیا جائے. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. والمحصنات من النساء، ان کے علاوہ وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں کہ جو شوہر والی ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی تم آؤٹ آف باؤنڈ ہو گئے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری مل کے یمین ہو باندھی ہو. کتاب اللہ علیکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فریضہ ہے تم پر. واحل لکم ما وراء ذلکم، اور ان کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دی، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. ان تب تم یہ دعا بالکل بشرطے کہ تم انہیں طلب کرو اپنے مالوں کے عوض. یہ ہے مہر، یہ لازم ہے، واجب ہے مہر کی ادائیگی شادی کے اندر، یہ شرط. اور محسنین غیر مسافحین، اسی شرط یہ ہے کہ قید نکاح میں لانا مقصود ہو، پوری زندگی کا نکاح مقصود ہو، محض وقتی طور پر جو ہے وہ مستی نکالنا پیش نظر نہ ہو. تمن سب تعلق یہی مل ہوں، تو ان میں سے جن سے بھی تم تمتو کرو، جن سے فائدہ اٹھاؤ اپنی عورتوں سے، باتوں مزدور ہوں، ان کو ان کے مہر ادا کرو فریض وطن جو طے ہوئے ہیں، جو رقم بھی طے ہوئی ہے وہ ادا کرو. ودا گناہ آگے کو سیما پرابل تم بھی مل بابل فریض، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو تم آپس میں باہم رضامندی سے طے کر لو مہر مقرر کیے جانے کے بعد. میاں بیوی اگر آپس میں طے کر لیے باہم رضامندی سے، بیوی جو ہے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو طے کیا ہے اگر وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ تمہیں ادا کرنا ہے، وہ تمہارے ذمے ہے، مطالبہ کرے یا نہ کرے، ہاں اپنی مرضی سے چھوڑ دے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا. ومن لم يستطع منكم قولا، اور تم میں سے جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کو اتنی وسعت نہ ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مومن خواتین کو اور مومن عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکے، یعنی جو آزاد خاتون ہے کسی شریف گھرانے کی، اس کا پھر مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور کسی شخص کے اندر اتنی سکت نہ ہو مالی اعتبار سے وہ محتاج ہو کہ وہ مہر نہ ادا کر سکے. فمنا ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو جو تمہاری کنیزیں ہیں یعنی تمہاری آپس کی کنیزیں، کسی اور شخص کو باندھی ہے کنیز ہے، اس کی اجازت سے تم اس شریف کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو اگر وہ مومنہ ہو، وہ لونڈی مومنہ ہو، مسلمان ہو، کسی دوسرے کی کنیز ہے، کیونکہ اس کا مہر جو ہے وہ بہت کم ہوگا. ایک آزاد شریف گھرانے کی خاتون کے مقابلے میں ایک باندھی جو کسی کی ہے وہ بہت ہی معمولی سا اس کا مہر ہوگا، تو پھر تم ان کو اپنے نکاح میں لا سکتے. واللہ اعلم بإيمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہاری مسلمانی کو، تمہارے ایمان کو، کتنے پانی میں ہو اللہ کے اتنے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فانکحوهن بإذن أهلهن، تو پھر ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. ظاہر بات ہے وہ کسی اور کی باندھی ہے، اب اس مالک سے اجازت لینی ہوگی. تو آپ ان مزدور ہم سب معروف، اور ان کو بھی ادا کرو ان کے مہر بھلے طریقے پر، چاہے وہ کم رقم کی جو طے ہوا ہے وہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. محصنات غیر مسافحات، اور نیت ہونی چاہیے انہیں قید من نکاح میں لانے کی، محض مستی نکال میں مقصود نہ ہو، ودا مستحضات اقدام، اور وہ عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی چاہتی ہوں واقعی شادی شدہ زندگی گزارنا، اور وہ خفیہ طور پر آشنائی لگانے والی نہ ہو، یعنی باقیدار عورت ہو، قیدا اور سننا، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں وہ باندھیا صحیح نتائی نبی فاحشت، اور اس کے بعد اگر کسی فوج کا ان کو ارتکاب کریں آزاد، ان کی سزا آجی ہے اس سے کہ جو آزاد خواتین کے لیے ہے اس سزا کے مقابلے میں آجی سزا ملے گی لونڈی ظاہری کلیمن خشیت آنا تھا کو، اور یہ جو اجازت دی ہے کہ تم لونڈیوں سے بھی نکاح کر لو جو دوسرے کی ملکیت ہو، یہ ان کے لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرتا ہو گناہ کے پڑھنے سے، جسے اندیشہ ہو کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت نہیں کر سکے گا بغیر نکاح کے، وہاں تصویر، اور اگر تم صبر کرو اور باندھی سے نکاح نہ کرو یعنی اس کا صبر کر سکو کئی لگوں تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے میزبان، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمام احکامات تمہارے سامنے کھول کر بیان کریں، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں چلائے پہلے لوگوں کے راستے پر یعنی ان میں سے جو ہدایت یافتہ تھے، ویتوب علیکم، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے تمہیں معاف کرے اگر پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا ہے، واللہ یرید و یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے، تم پر توجہ کرے، نظر کرم فرمائے، اور یہ اسی کا مظہر ہے کہ اتنے تفصیلی احکامات کو دے رہا ہے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کے جو خواہشات کے غلام ہیں نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں، یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو کم کرے، تم زیادہ مشکل نہ ڈالے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا کیا اس لیے ہے کمزور ضعیف، اس کی طبیعت میں اس کی سرشت میں کچھ کمزوریاں ہیں، اس شوق کے پہلو ہیں، اور انہیں تو بھی شیطان ایکسپلوائٹ کر سکتا ہے، یا جو نبی نام ڈاتا کن بھائی نے کمبے باتوں اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بعد باتوں طریقے پر ناجائز طور پر مت کھاؤ، ایک دار سکون تجارت بالکل سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تجارت لین دین ہو کہ جو باہمی رضامندی سے ہو تمہارے درمیان، یہ اصل میں جان اور مال کا احترام دوسرے کی، یہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے، اسی دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر غصب کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح احترام جان بھی ہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کو جو ہے اذیت دینا یا قتل کرنا جو اس کی آخری انتہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، احترام جان و مال، بس یہ اصول سامنے رکھو، تو نہ تاکہ اللہ رکھوں بھائی نہ تم بھی بات کر، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال بات ناجائز طور پر ہڑپ نہ کرے، ہندا انتقال تجارت کا انتباہ بالکل سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تجارت لین دین ہو جو آپس میں باہمی رضامندی سے کی گئی ہو، ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت ہی شفیق ہے مہربان، ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کے راستے سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرنا، غصب کرنا یا کسی کی جان لینا بہت بڑے گناہ، اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بڑی بڑی ان باتوں سے گناہوں سے بچے رہو جن سے تمہیں منع کر دیا گیا، کبیرہ گناہوں سے باز رہو، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو دھو دیں گے، ضائع کر دیں گے، معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے بڑے عزت کے مقام میں، صغائر کا معاملہ جو ہے اس میں اندازہ ہو رہا ہے، اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ چھوٹے گناہ، چھوٹی خطا، کوئی لغزش، کوئی چوک، غیر ارادی طور پر کچھ ہو گیا، کچھ بھول سے ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن اگر چھوٹے گناہ کو بھی مستقل زندگی میں شامل کر دیا، اس پر بھی دوام ہو گیا، تو وہ بھی کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ ان بڑی باتوں سے بچتے رہو، کسی چھوٹے گناہ کو مستقل زندگی کا حصہ بنانے سے بچو، ہاں ویسے چھوٹے موٹے گناہ غلطی سے سرزد ہو جائیں اور تم صراط مستقیم پر گامزن ہو اللہ کے احکامات پر چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا معاف کر دے گا. ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور تمنا نہ کیا کرو معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. یہ ایک بہت اہم ایشو ہے, اس کا تعلق آگے آ رہا ہے کہ مرد کو جو عورت پر فضیلت دی ہے اس کا ذکر آگے آئے گا, لیکن وہ رکو انشاءاللہ آئندہ پڑیں گے. یہاں پر بتایا کہ جو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی, اس میں خام کا تمنا کرنا ہے, اس پہ توڑنا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی, اس کے پیچھے ہلکان ہونا, یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے. یہ اللہ کی اپنی ایک تفصیل ہے, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا, کسی کو دادا امیر بنا دیا کسی کو امیر گھرانے میں پیدا کر دیا, کسی کی آنکھ کھلی ہے غریب گھرانے میں, کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دے دی, کسی کو جسمانی قوت میں بڑھا دیا. یہ چیزیں اللہ کی تقسیم کا راضی رہے جو کچھ دیا ہے, اور تم نیکی کمانے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اصل میں کام آنے والی چیز وہ ہے. باقی جس کو جو چیز زیادہ ملی ہے اس کے حساب سے اس سے سوال بھی اتنا ہی ہوگا, سخت ہوگا. نصیبوں میں مت کسب مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے, غلط نصاب نصیبوں میں مت کسب اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. اور یہ جس سیاق و سباق میں اجتماعی کا ذکر آ رہا ہے وہ نیکی اور بدی کا ہے معاملہ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مرد بھی اگر ایک نیکی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مرد کو دگنا ملے گا آج اور اس کو اکیلا ملے گا. مرد سستا کرتا ہے اور عورت بھی وہی سستا کر رہی ہے, دونوں کو برابر عجر و ثواب ملے گا. اس میں آگے بڑھو, یہاں تو کھلا میدان ہے, یہاں تو کسی کو پہلے سے کوئی ایڈوانٹیج اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. تو اس میدان میں آؤ اور ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا, نیک کام یا برا کام اس کا بدلہ اس کو ملے گا برادری کی بنیاد پر. یہاں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں مغربی معاشرے میں بھی اجرت میں بھی تفریق رکھی ہوئی ہے. مرد کے 8 گھنٹے کی اجرت عورت کی مزدوری سے زیادہ ہے. یہ جو مساوات مرد و زن کے قائل ہیں وہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں. دنیا بھی اجرت جو ہے اس میں کمی بیشی ہے, لیکن فرمایا کہ نیکی اور بدی اس معاملے میں جو صدقات و خیرات انسان کر رہا ہے مرد ہو یا عورت, اس میں اللہ نے کوئی فرق روا نہیں رکھا. واسأل اللہ من فضلہ, اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو, نیکی اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلِّ مِنْ يَعْمَلَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں موالی یعنی والد, جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں ان کے والدین یا ان کے رشتے دار ان کا حصہ ہم نے معین کر دیا. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, ہاں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو, جو ان میں سے جن کو اللہ نے جائز وارث اور قانونی وارث معین کر دیا, ان کے سوا اگر کسی سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے کوئی معاہدہ ہے, ساتھ ہوں نصیب ہوں ان کو بھی ان کا حصہ ادا کرو. یہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ وصیت کے ذریعے ادا ہوگا. ایک شخص اپنے مال کے ایک تہائی میں وصیت کر سکتا ہے, اور یہ بات مطلب یہ اس وقت اس کا جو ایک عملی جو ایک مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ کہ بہت سے مسلمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک صحابی میں مواخات کرا دی تھی, اب وہ جو بھائی چارہ تھا اس بنیاد پر کوئی شخص چاہتا تھا کہ میری اس وراثت میں سے میرا وہ بھائی بھی حصہ پائے جو اس مواخات کے اصول کے تحت میرا بھائی قرار دیا گیا ہے, جبکہ شریعت اسلامی میں اس کا اعتبار نہیں ہے. وراثت کی ساری تقسیم ہو رہی ہے حقیقی بیٹوں پر, حقیقی بیٹیاں جو حقیقی والدین ہیں اس بنیاد پر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ اس میں شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ رکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے پھر ایک راستہ کھلا ہے کہ وصیت کر جائے. 1/3 مال تک آپ ان کو دے سکتے ہیں, اتنا آپ کو اختیار اللہ نے دیا. تو فاتون نصیب ہو ان کا حصہ ان کو تم ادا کر سکتے ہیں. ان نبا حکام اعلیٰ کو نشین شہیدہ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات.